السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے مسائل. آج ہمارا چیپٹر ہے نماز میں جائز امور کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. پیج نمبر 108، نماز میں جائز امور کے مسائل. الحمدللہ، جیسے کہ ہم کافی کچھ پڑھ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے توفیق ہم سب کو نصیب ہوئی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نماز نبوی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے وہ پڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں جاننے کی. اور کیوں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو کامل کر دیا، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا تھا. لہٰذا اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آل عمران میں، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بے شک اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا تھے. تو الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر واقعی میں بہت بڑا احسان ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی چیز کو اپنا احسان قرار نہیں دیا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے لیے سورج کتنا ضروری ہے. سورج نہ ہوتا تو زندگی کیسے ہوتی؟ ہوا کتنی ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورج کی روشنی کو، ہواؤں کو اپنا احسان نہیں قرار دیا، نہ پانی پر اپنا احسان قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو اپنا احسان قرار دے رہے ہیں کہ لقد من اللہ، کہ اس نے، اللہ سبحانہ وتعالی نے، علی المؤمنین، مومنوں کے لیے، اذ بعث فیہم، مبعوث کیا انہیں میں سے رسولا، ایک رسول، انہیں میں سے ایک رسول مبعوث کیا. اور اللہ کے رسول کا کام کیا تھا؟ کہ ہم پر تلاوت کرتے تھے، قرآن کی آیات تلاوت کرتے تھے، یعنی پڑھ کر سناتے تھے. وہ یزکیہم، ہمارا تزکیہ فرماتے تھے. وہ یعلمہم الکتابہ، اور کتاب کی تعلیم دیتے تھے. والحکمہ، اور حکمت، اور حکمت سے مراد میجورٹی آف اسکالرس کا یہی کہنا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث ہیں. اور امام شافعی نے تو اس کو کئی طرح کی دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ حکمت سے مراد دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے طریقے کو بھی محفوظ رکھا. جس طرح سے قرآن کو محفوظ رکھا، اسی طرح سے نبی کے طریقے کو بھی محفوظ رکھا. کیوں؟ کیونکہ قیامت تک کے لیے اب کوئی بتانے نہیں آنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا کر جا چکے، وہ پوری طرح سے مکمل، اس میں کوئی چیز کی نہ کمی ہے اور نہ زیادتی ہو سکتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز پڑھی، ہم بھی کوشش کریں کہ نماز بھی ہم اسی طریقے سے پڑھیں. جس طریقے سے آپ نے زکوٰۃ دینے کے احکامات دیے، ہمیں بھی انہی طریقوں کو فالو کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، ہم کو بھی اسی طریقے سے حج کرنا چاہیے. کیونکہ حج کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ خذوا عنی مناسککم، کہ سیکھ لو مجھ سے یا لے لو مجھ سے حج کے طریقے. تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مکمل دین، مکمل ضابطہ حیات دے کر بھیجا. اور الحمدللہ، اسی کی روشنی میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ ہماری صحیح اور کوشش اور عمل قابل قدر ٹھہرے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ہم کامیاب اور وہاں پر کامران ہوں اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک، آمین. تو چونکہ ہمارے یہاں پر کچھ خاص چیزیں ایسی ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لی ہیں کہ ہم اس ہٹنا نہیں چاہتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس حد تک اجازت دی ہے کہ نماز میں کیا ہو سکتا ہے. جان بوجھ کر نہیں کرنا ہے، لیکن اگر اتفاق سے ایسا کچھ ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ نماز کے خشوع میں خلل نہیں ہونا چاہیے. तो नमाज़ में क्या क्या उमूर जायज़ हैं? उमूर का मतलब होता है काम, अम्र उसकी जमा उमूर। तो कौन कौन से काम जायज़ हैं नमाज़ में वो हम देखते हैं। नमाज में अल्लाह के खौफ से रोना दुरुस्त है। अन अब्दुल्लाह बिन शकीर क़ाल रदी अल्लाह तआला अन्हु रायतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली वफ़ी सदरही अज़ीज़ुन अज़ीज़ रूहा मिनल बुकाई रवाहु अहमद व नसाई, और यह हदीस सही है। अब्दुल्ला बिन शकीर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा। नमाज में रोने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से हांडी के जोश की तरह की आवाज़ आ रही थी। इसे नसाई ने रिवायत किया है। हम देखते हैं कि अल्लाह सुबहान तआला क़ुरान में ख़ुद ये बात इरशाद फरमाता है कि वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़्ज़िक्री फ़हल मिन मुद्दकिर, कि तहकीक हमने इस क़ुरान को बहुत ही आसान बनाया है, तो है कोई जो नसीहत कबूल करे। अब जब अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम को आसान बनाया, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मुश्किल है? और इसी बिना पर क़ुरान को समझना बहुत आसान है। तो जब हम नमाज़ पढ़ें तो उसी वक्त हमें रोना आएगा या हमारी आँख से आंसू बह पड़ेंगे जब हम क़ुरान की आयात को समझ रहे होंगे। अगर समझेंगे ही नहीं तो फिर बताइए भला कि रोना कहाँ से आएगा। तो बस दूसरी रवायत से भी ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत की आयात आती तो वो तलब करते हैं, गोया कि इस तरह से आप पढ़ते कि जैसे कि आप अल्लाह ताला से उसका सवाल कर रहे हों। और जिस वक्त जहन्नम की आयत आती तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह मांगते और रोते। और अल्लाह ताला फरमा ही रहा है इसीलिए सूरह यूसुफ़ में कि इन्ना अनज़लनाहु क़ुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून, कि हमने इस क़ुरान को अरबी ज़बान में नाजिल फरमाया है ताकि तुम समझ सको, तुम अक़ल से काम लो, अपने जहन की गिरहें खोलो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ में रोते थे जैसे कि हांडी से जोश की तरह की आवाज़ आ रही होती है, जैसे हांडी से आवाज़ आती है। इसी तरह से नमाज में बीमारी या बुढ़ापे वगैरह की वजह से असा पर टेक लगाना या कुर्सी वगैरह इस्तेमाल करना जायज़ है। अन उम्मे क़ैस बिन्त महसिन रदी अल्लाहु अन्हा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مسلاه يعتمد عليه رواه أبو داود। उम्मे क़ैस बिन्त महसिन रदी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब ज़्यादा हो गई और मोटापा बढ़ गया तो आप अलैहिस्सलात नमाज की जगह पर असा रखते और दौरान नमाज उसी से टेक लगा लेते। यह अबू दाऊद की रिवायत है, लेकिन आपने शुरू में ऐसा नहीं किया। आप देखें किस वक्त किया, जब आप बुढ़ापे की वजह से थोड़ा सा आपका जिस्म जब भारी हो गया था तो अगर खड़े रहना मुश्किल हो जाता तो आप क्या करते, किसी चीज़ से टेक लगा लेते थे। तो इस तरह से करना जायज़ है। इसी बिना पर कुर्सी पर बैठकर भी नमाज पढ़ना जायज़ है। हमारे पर बहुत सारे लोग इसको तकवा के ख़िलाफ़ समझते हैं, लेकिन अगर तकलीफ़ है तो कोई बात नहीं, आप कुर्सी पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, इजाज़त दी गई है। और अल्लाह ताला जानता है हमारे दिल की हालत या हमारी कैफियत, कि वाकई में नहीं बैठा जाता है, नहीं खड़ा रहा जाता है तभी इंसान कुर्सी पर बैठता है, वरना कौन सा ऐसा मुसलमान या मोमिन फरमाबरदार बंदा होगा जो अल्लाह ताला के आगे झुकने को नापसंद करे। तो लिहाजा तकलीफ़ में कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। बुढ़ापे या बीमारी की वजह से नफिल नमाज का कुछ हिस्सा खड़े होकर और कुछ हिस्सा बैठ कर पढ़ना जायज़ है। यहाँ पर नफिल नमाज की बात की गई है कि नफिल नमाज का कुछ हिस्सा खड़े होकर और कुछ हिस्सा बैठकर पढ़ना जायज़ है। जैसे कि आपने यहाँ की मस्जिदों में अक्सर देखा होगा कि जिस वक्त सेकंड रकात के लिए खड़े होते हैं तो कुछ ख़वातीन बैठी ही रहती हैं, फिर थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती हैं, फिर बैठ जाती हैं। तो इस तरह से करना दुरुस्त है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह तकलीफ़ दे और मुज़िर चीज़ों को नमाज की हालत में मारना जायज़ है। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्तुल अस्वदीन फिस सलात अलहय्यत वल अक़रब रवाहु अहमद व दाऊद हदीस सही। अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में सांप और बिच्छू को मार दो, यानी मोज़ी जानवर जो है जिससे जहर फैल सकता हो, तकलीफ़ हो सकती हो, तो लिहाजा ऐसे जानवर को मारना दुरुस्त है। इंसेक्ट भी हो सकते हैं ये, या इस तरह की कोई भी चीज़ें जिससे मालूम हो कि तकलीफ़ होगी। इसी तरह से किसी उज्र के बाद सजदे की जगह से मिट्टी या कंकर वगैरह हटाने हो तो एक मर्तबा दौरान नमाज ऐसा किया जा सकता है। المعقب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فائلا فواحدا. متفق عليه. معقب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے مٹی برابر کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو ایک بار کر لے، بار بار نہیں کرنا چاہیے. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دفعہ سجدہ کرتے ہوئے سجدے کی جگہ کو جھاڑتے ہیں یا صاف کرتے ہیں یا کچھ کپڑا وہاں پر رکھتے ہیں، تو اس سے اصل میں نماز کے خشوع میں خلل واقع ہوتا ہے. تو ایک آدھ دفعہ اس طرح سے کر لے، بار بار انسان جو ہے اس کو دہرائے نا. اسی طرح سے امام کو اس کی غلطی سے آگاہ کرنے کے لیے مردوں کو سبحان اللہ اور عورتوں کو تالی بجانے کی اجازت ہے. اور تالی کا آپ کو معلوم ہوگا کہ تالی الٹے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر، یعنی ہتھیلی کی پشت سے دوسری ہتھیلی کی پشت پر ماری جائے گی، کیونکہ سیدھے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ماریں گے اگر ہاتھ بجائیں گے تو بہت زور کی آواز ہوگی، تو الٹے ہاتھ پر مارنا ہے. نمازی بوقت ضرورت غیر نمازی کو متوجہ کرنا چاہیے. مثلاً بچے کو آگ کے قریب جانے سے روکنے کے لیے کسی کو متوجہ کرنا ہو تو مرد کو سبحان اللہ اور عورت کو تالی بجا کر متوجہ کرنے کی اجازت ہے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ کے ساتھ بھی ایسا موقع ضرور آیا ہوگا کہ بچے بیڈ پر سو رہے ہوتے ہیں اور آپ نماز میں ہوتے ہیں، آپ کو اتفاق سے سائڈ سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچہ بس اب گرنے پر ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، تالی بجا کر متوجہ کر سکتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا آ کر اس کو اٹھا لے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتدفيق للنساء. متفق عليه. ابو هريره رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں کوئی ضرورت پیش آنے پر مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے. اسی طرح سے نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی، یعنی ٹوٹتی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پر. یقین جانیے کہ ہمارے یہاں پر نماز کو ایک ایسا ہوا بنا دیا گیا ہے اور اس طرح سے پھر بچوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ماں الگ نماز میں مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہو جاتی ہے، گھر جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور بچے آ رہے ہوتے ہیں، آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں بچے. اب جو گھر کے لوگ ہیں، الحمدللہ یہاں تو رہتے رہتے اللہ کا شکر ہے سبھی کو عادت ہو گئی اور اتنی سمجھ سب میں آ گئی الحمدللہ کہ بچوں کو اس طرح سے کھینچا نہیں جاتا ہے، لیکن وہاں پر ہمارے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بھی اگر نماز کے آگے آتا ہے یا ماں کے پاس جاتا ہے یا کھڑے رہتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور ایک طرح سے وہ چیخ و پکار شروع ہوتی ہے گھر میں کہ بچے کو کھینچا جا رہا ہے، ادھر بچہ جانے کو تیار نہیں ہے، بچہ زور زور سے رو رہا ہے، اور پھر اس ظاہر سی بات ہے آپ سوچیں کہ وہ ماں کا نماز میں کیا حال ہوگا، کیا اس کا خشوع برقرار رہے گا. بچے کے رونے سے تو سب سے زیادہ تکلیف ماں کو ہوتی ہے، تو بچہ اگر ماں کے ارد گرد لپٹ رہا ہے، اگر ماں اس کے رونے کی وجہ سے اٹھا بھی لیتی ہے اس کو، تو اس میں کوئی حرج ہے ہی نہیں، نماز ٹوٹتی نہیں ہے اس سے. اور بچے کے سامنے آنے سے تو نماز بالکل بھی نہیں ٹوٹتی، کیونکہ بچہ نا سمجھ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، تو سترہ ان کو رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور بات جو دیکھنے میں آئی ہے کہ اکثر مائیں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت بچے کو نیچے لٹا دیتی ہیں، یا گود میں ہوتا ہے، گود میں تو انڈیا میں لینے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، بچے کو نیچے بٹھا دیتی ہیں یا رکھ دیتی ہیں سمجھے، اور جیسے ہی جماعت کھڑی ہوئی اور بچے نے اتنا رونا شروع کیا، وہ بچہ اتنا رو رہا ہے حد سے زیادہ، نیچے پڑا ہے وہ بچہ. اب وہ ماں بچے کو اٹھاتی نہیں ہے، خود کی بھی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے، دوسروں کی بھی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو اگر بچے کو ماں اٹھا لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اٹھا سکتی ہے ماں بچے کو تاکہ بچہ رونے سے بچ جائے. ہاں جب رکو میں جا رہی ہے، سجدے میں جا رہی ہے تو اس وقت بٹھا دے تھوڑی دیر کے لیے، ورنہ جب کھڑی ہو تو خود لے لے بچے کو، جس کی وجہ سے بچے کا رونا بند ہو جائے گا اور دوسروں کی بھی نماز سکون سے ہو سکے گی. تو بہرحال بچے کو گود میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے نماز میں، بچے اکثر پیچھے آ کر بیٹھ جاتے ہیں پیٹ پر، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی تھیں وہ اکثر آ کر اس طرح سے بیٹھ جایا کرتی تھیں. عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس وأمامة بنت ابی العاص العاتقہ فإذا رکع ودعها وإذا رفع من السجود اعادها. متفق علیہ. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھاتے دیکھا کہ ابو العاص کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی نواسی تھیں آپ کے کندھوں پر تھی، آپ رکو فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے اور جب سجدے سے فارغ ہوتے تو پھر اسے اٹھا لیتے۔ سبحان اللہ، سوچیں یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ جب اپنی نواسی کو اٹھا لیتے تھے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے اور نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوا، تو ہم جیسے لوگ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو بچے کو گود میں اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ دوران نماز کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ ان عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر فلما سلم قام سریعا دخل على بعض نسائه ثم خرج وراء ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت انا في الصلاه دبرا عندنا فكرهت ان يمسي او يبيت عندنا فامرت بكم بقسمته رواه البخاري۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ازواج کے پاس چلے گئے، پھر واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام کے چہروں پر تعجب کے آثار دیکھے، تو آپ نے فرمایا مجھے نماز کے دوران یاد آیا کہ ہمارے گھر میں سونا ہے اور مجھے ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، ویسے تو کئی باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں اس حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ کس طرح سے آپ نمونہ تھے سب کے لیے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمونہ بنایا۔ واقعی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سدھار آئے، ہمیں اس دنیا سے صرف اس طرح سے گزرنا ہے کہ جیسے ایک مسافر گزرتا ہے، تو جب تک ہم اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے یقین جانیے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کے گھر میں سونا تھا اور اس کو خیرات کرنے کے لیے ان کو نماز ہی کے دوران خیال آ گیا، اسی لیے نماز سے جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا فوراً گھر تشریف لے گئے، وہ خیرات کی اور پھر واپس آئے، اور صحابہ اکرام کے تعجب پر پھر بتایا انہوں نے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ گھر میں سونا ہو، تو آپ نے خود اپنے لیے مسکینی کو پسند کیا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ تو چونکہ اصل میں یہاں پر بات ان یہ مسئلہ یہاں پر پیش کرنا تھا، تو اس لیے یہ حدیث لائی گئی کہ نماز میں سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر اللہ کے رسول کی حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے یہ بات کہاں سوچی تھی؟ نماز کے دوران۔ تو اسی بنا پر نماز میں کوئی سوچ آ جائے تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، ہاں لیکن خشوع کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی کوئی خیال آئے آپ کو، کیونکہ خیالات تو آئیں گے، انسان کا جو ذہن ہے وہ تو کھلا ہوتا ہے نا، اس پر تو کوئی بندش کوئی روک نہیں ہوتی، تو دل میں دماغ میں خیالات تو آتے رہتے ہیں مسلسل، تو اب ہم کیا کریں گے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے کہ دنیاوی جو بھی خیالات ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں، رد کرتے چلے جائیں، ریجیکٹ کرتے چلے جائیں، اس کو لوٹا دیں اور واپس نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو یہ ضروری ہے تاکہ خشوع قائم رہے، ادروائز ورنہ آپ سوچیں کہ اچھا میں رات کے کھانے میں کیا بناؤں، آج دوپہر میں کیا بنے گا، ساری سوچیں آپ نماز میں، ساری پلاننگ آپ کی ہو رہی ہے کہ اچھا اس ہفتے کس کی دعوت کرنی ہے، اگلے ہفتے کس کو بلانا ہے، اچھا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اچھا میں نے فلاں جگہ کوئی چیز رکھتی تھی بھول گئی، یا پھر اچھا مجھے ان سے یہ بات کرنی تھی، نماز میں ساری پلاننگ چل رہی ہے، تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر ایسے خیالات آتے ہیں تو آپ اس کو فوراً جھٹک دیں اور واپس نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل میں یہ خیال لائیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں، کیونکہ حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے نا کہ عبادت جو چوٹی کی عبادت ہوتی ہے، یعنی عبادت میں جو احسان ہے وہ کیا ہے، جو حدیث احسان کے نام سے مشہور ہے اور حدیث جبریل کے نام سے بھی مشہور ہے، اور پرسنلی مجھے وہ بہت پسند ہے، خصوصاً اس حدیث کا آخری حصہ جس میں جو بات ہوتی ہے، یعنی جبریل امین خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں، اس میں جب وہ احسان کا پوچھتے ہیں تو اس میں جو جواب ملتا ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، سوچیں ذرا، اور اگر تم یہ نہ کر سکتے ہو تو کم از کم یہ تو سوچو یا تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو سوچیں ذرا کہ عبادت اس طرح کی ہونی چاہیے، اس کے لیے کنسنٹریشن بہت زیادہ ضروری ہے، یکسوئی، فوکس ہونا جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کے لیے حنیف کا لفظ آتا ہے قرآن میں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام چیزوں میں بہت یکسو تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی تعریف فرمائی ہے اور یہی لفظ کہہ کر تعریف فرمائی ہے، تو ہمیں بھی یکسو ہونا ہے نماز میں، لیکن اگر اتفاقاً کوئی سوچ آ جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. اسی طرح شیطان کے وسوسے ڈالنے پر دوران نماز میں تعوذ پڑھنا جائز ہے. قال عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی یلبسها علی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذاق شیطان یقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ باللہ منه بطفل الا يسارك ثلاثه قال ففعلت ذلك فذهب الله عني رواه احمد ومسلم. بہت اچھی حدیث ہے ماشاءاللہ. عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہوتا ہے، نیز میری قرآت میں شک ڈالتا ہے. جیسے ہم سب جانتے تھے کہ بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا قرآت کی ہے، سورت کہاں تک تلاوت کی تھی، یا سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، بعد میں دوسری سورہ پڑھی نہیں پڑھی. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی میرے قرآت میں بھی وہ شک ڈال دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس شیطان کا نام خنزب ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے نام بھی بتا دیا، خنزب. چونکہ جو شیاطین ہوتے ہیں دراصل وہ جنوں میں سے ہوتے ہیں، یعنی وہ جن ہوتے ہیں، تو جو اس میں نافرمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، تو وہ دراصل شیطان کہلاتے ہیں، اور جو اچھے ہیں تو وہ مسلمان کہلائیں گے، لیکن ہے دونوں جنوں ہی میں سے، تو ان کے بھی اسی طرح سے نام ہوتے ہیں جیسے ہم انسانوں کے نام ہوتے ہیں. تو یہ جو خاص طور سے نماز میں خلل ڈالنے والا شیطان ہے، وہ دراصل خنزب ہے. جب اس کی اکساہٹ محسوس کرو تو دوران نماز ہی تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اور بائیں طرف دل کے اوپر 3 مرتبہ تھوکو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا. یعنی نمازی کے دوران جب ایسا ہو کہ لگے کہ شیطان بہکا رہا ہے، تو تعوذ پڑھ لیا جائے اور بائیں طرف یعنی لیفٹ سائیڈ میں دل کے اوپر 3 مرتبہ تھتکارنا ہے. تھوکنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری طرح تھوک نکلے، ہلکا سا تھتکار دینا ہے، چھینٹ بھی ذرا سا نکل جائے تو کافی ہے، یا نہیں بھی نکلے تو تھتکار دیا جائے. اسی طرح سے کسی مصیبت کے موقع پر فرض نماز، خاص طور پر نماز فجر کی آخری رکعت کے قومے میں ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے مسلمانوں کے لیے دعا اور دشمنوں کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے، جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں. سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے کو دوران نمازی ہاتھ سے روک دینا جائز ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ وہ گزرنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، لہٰذا اس کو روک دینا چاہیے، کیونکہ دراصل اس سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے روک دینے کے لیے کہا گیا ہے. اسی طرح سخت گرمی کی وجہ سے سجدے کی جگہ کپڑا رکھ لینا جائز ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شدت الحر فإذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد علیہ رواہ البخاری. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا، اپنا کپڑا بچھا لیتا اور اس پر سجدہ کرتا. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجد نبوی، جیسے کہ پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا گیا تھا، کہ مسجد نبوی کا جو فرش تھا وہ موٹی موٹی کنکریوں سے بنا ہوا تھا، چھت کھجوروں کے پتوں سے یا چھال سے بنی ہوئی تھی، جس کی بنا پر اگر بارش ہوتی تو پانی ٹپک کر نیچے زمین گیلی ہو جاتی اور کیچڑ ہو جاتا تھا. اور اسی طرح سے جب انتہا کی گرمی پڑتی، اور عرب کی گرمی ہم سب جانتے ہیں، جو یہاں رہنے والے ہیں ان کو تو کچھ کہنے اور پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، تو انتہا کی گرمی میں وہ کنکریاں بہت گرم ہو جاتی تھیں، جس کے اوپر ماتھا ٹیکنا بہت مشکل ہوتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہم گرمی میں ننگے پاؤں چل ہی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، تو ماتھا ٹیکنا تو کیا حال ہوتا ہوگا. یعنی پیشانی جب ٹکاتے تھے سجدے کے لیے، تو پھر صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ کپڑا بچھا لیا کرتے تھے اور اس پر سجدہ کرتے تھے، تاکہ گرمی کی شدت تھوڑی سی کم محسوس ہو. اب آج کے دور میں تو آپ دیکھیں کہ خصوصاً یہاں کی جو مسجدیں ہیں، سبحان اللہ، کہ اتنی بہترین، اتنی شاندار، اور اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے ماشاءاللہ کہ اتنا الحمدللہ سمجھ دیا یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہ ہر محلے میں پہلے مسجد قائم ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی محلے کی جب بنیاد پڑتی ہے، جو پلاٹنگ سسٹم ہے یا وہاں پر جب نقشہ بنتا ہے، تو سب سے پہلے وہاں مسجد بنتی ہے. تو یہاں پر الحمدللہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے، اور الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کو ہر جگہ ہی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہر جگہ کے لوگ ہی خصوصاً مسجد بناتے ہیں. اور الحمدللہ آج کل کی مسجدیں تو بہت ہی خوبصورت اور مزین اور ہر طرح سے آراستہ اور پیراستہ ہوتی ہیں. کارپیٹ ہم سب جانتے ہیں کہ اتنا دبیس کارپیٹ ہوتا ہے کہ پیر اندر کو دھنستے ہیں. سبحان اللہ، ایک یہ وقت آیا ہے مسلمانوں پر، اور سوچیں ایک وقت وہ تھا. اسی بنا پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ روزہ افطار کر رہے تھے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت زیادہ مالدار تھے وہ. تو ان کے سامنے دو چیزیں تھیں افطار کے وقت. جیسے ہی وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی. انہوں نے فوراً اپنے آگے سے وہ چیزیں ہٹا دیں. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن تک بھوکے رہتے. دو چیزوں کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہوں گی افطار میں یا کھانے میں. اور آج ہمارے دسترخوان ہم دیکھ لیں کہ کتنا نوازا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے باوجود بھی ہم کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیا قربانیاں دیتے ہیں. کیا ہم سے پوچھنے ہی ہوں گے؟ آپ بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے وقت کے بارے میں، ہمارے مال کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ کہ اتنی فراوانی ہم کو اللہ تعالیٰ نے مہیا کی تھی، سب کچھ دیا تھا، ہر چیز سے نوازا تھا، ہر قسم کی نعمت. ہم نے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کیا کیا، کیا قربانیاں دیں؟ کیا ہم اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، یہ سب آج دیتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ اور اصل تو بات ہے کہ اپنا کریم وقت، اپنی اولاد میں سے سب سے ذہین بچے ہمیں اللہ کی راہ میں وقف کرنے چاہیے، دینے چاہیے. لیکن آج ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہم چھانٹتے ہیں برے سے برا مال. جو بچے پڑھ نہیں پاتے ان کو ڈال دیتے ہیں حفظ کے لیے یا مدرسوں میں. تو اللہ کے دین کے لیے تو ہم کو اپنے سب سے بیسٹ جو چیز ہے وہ دینی چاہیے. آج کتنا نوازا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے. تو اس زمانے میں مسجد نبوی میں کارپیٹ تو بہت دور کی بات ہے، یا چٹائی بھی بہت دور کی بات ہے، وہاں تو کوئی چادر بھی نہیں تھی، کنکریوں پر وہ لوگ سجدہ کرتے تھے. اور آج سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نوازا ہے. اسی طرح سے جوتے نجاست سے پاک ہوں تو جوتوں سمیت نماز پڑھنا جائز ہے. ان سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. متفق علیہ. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے کہ مسجد نبوی میں فرش نہیں تھا. تو جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اگر گندگی نہ لگی ہو تو. اور بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے لیکن تم پڑھا کرو. یعنی کبھی کبھی اس طرح سے پڑھنا جائز ہے، لیکن چونکہ آج کل کی مسجدیں تو الحمدللہ بہت ہی کلین ہوتی ہیں، تو وہاں پر جوتا لے جانا تو اور الٹا ایک طرح سے بدتمیزی ہوگی. ہاں، اگر آپ کے جو گھر میں پہننے کے جوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل گھر میں پہننے کی جو چپلیں ہوتی ہیں، مخملی چپلیں، اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں نماز تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اگر کوئی چیز پر نجاست نہ لگی ہو تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. الحمدللہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ پھر اگلے ٹاپک کی طرف آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.